لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. یہ سورة نور کی 27ویں آیت ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والوں اپنے گھر کے سوا جب دوسروں کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر کے گھر میں داخل ہو. اور گھر میں رہنے والوں کو سلام بھی کر لو. یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. امید ہے کہ تم اس بات کا خاص خیال رکھو گے. جن اسباب کی وجہ سے معاشرے میں سماج میں بے حیائی اور بے شرمی آتی ہے اللہ تعالی وہ اسباب ہم کو بیان فرماتے ہیں کہ تم ان چیزوں کا دھیان رکھو. اگر ان چیزوں کا خیال رکھو گے تو تمہارے معاشرے میں کوئی بے حیائی اور برائی کا کام نہیں ہوگا. اس میں ایک بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اس 27ویں آیت میں ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر پر جاؤ تو پہلے اجازت مانگو. کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، اجازت مانگنے کے بعد پھر گھر میں جانا چاہیے، اب یہاں پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ دوسرے کے یہاں جائے تو اجازت کیوں لینی، کیا وجہ اجازت لینے کی، تو پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھو کہ اگر ہم کسی کے گھر میں ایسے ہی چلے جائیں گے، بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں گے، تو گھر والوں کو بیچاروں کو تکلیف ہوگی، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی کسی کام میں مشغول ہے، اور ہم سیدھے اس کے گھر میں داخل ہو گئے، تو ان گھر والوں کو بیچاروں کو ہمارے داخل ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوگی، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے، حرام کام ہے، اس لیے تکلیف سے اگر بچانا ہو تو پہلے اجازت لو، پرمیشن مانگو، پھر کسی کے گھر میں جاؤ۔ دوسری چیز، اگر ہم اجازت نہیں لیں گے، پرمیشن نہیں لیں گے، اور جو آدمی جب چاہے جس کے گھر میں چاہے گھس جاوے، تو لوگوں کے گھروں میں آزادی ختم ہو جائے گی، آدمی اپنے گھر میں کم سے کم آزاد رہتا ہے، گھر میں گیا کچھ کپڑے اتار لیے، لنگی پہن لی، کرتا اتار دیا، صرف بنیان پہنا ہے، گنجی پہنا ہے، تو گھر میں آدمی تھوڑا آزاد اور فری رہتا ہے۔ اب اگر یہ سسٹم شروع ہو گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کے گھر میں بھی بلا اجازت گھس جاتا ہے، تو گھر والوں کی آزادی ختم ہو جائے گی، ہر وقت آدمی ڈرا ڈرا رہے گا، گھبرا گھبرایا رہے گا، پتا نہیں کب کون میرے گھر میں آ جائے، کون گھس جاوے میرے گھر میں۔ اس لیے گھر والوں کی آزادی کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہم کسی کے بھی گھر جاوے پہلے پرمیشن لے کر کے جاوے۔ تیسری حکمت سمجھو، اگر بغیر پرمیشن بغیر اجازت کسی کے گھر میں جائیں گے تو وہاں عورتوں پر نظر پڑے گی، اس لیے کہ عورتیں اپنے گھر میں پردے سے نہیں ہوتی، بال کھلے ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے بدن کے اوپر کپڑے بھی کچھ کم پہنے ہوئے ہو، نائٹ ڈریس وغیرہ پہنا ہو، نائٹی پہنی ہو، اور ہم گھس گئے ایسے ہی جا کر کے، تو گھر کی عورتوں کے اوپر نظر پڑے گی، اور پرائی عورتوں پر نظر حرام ہے۔ اسی لیے جب بھی کسی کے گھر پر جاؤ پہلے پرمیشن مانگو، اجازت لو۔ چوتھی چیز، کسی کے گھر پر اچانک جاؤ گے، بغیر اجازت کے جاؤ گے، تو گھر والوں کو ذرا بھاری لگتا ہے، ابھی کہاں یہ آ گیا ہے۔ اور دیکھو بہت سی مرتبہ ہم اپنا کام لے کے جاتے ہیں کسی کے پاس، کوئی کام کروانا ہے، اب آپ نے کوئی اجازت نہیں لی ایسے ہی چلے گئے, گھر والوں کو ذرا بھاری لگے گا, تو جو کام آپ کا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا, اور اجازت لے کے جاؤ گے تو گھر والوں پر آپ کا اچھا اثر ہوگا کہ نہیں آدمی اچھا ہے, اخلاق والا آدمی ہے, تو وہ آپ کے کام کو آسانی سے کر دیں گے. اسی لیے اگر اپنا کوئی کام کسی سے نکلوانا, اس میں بھی فائدہ یہی ہے کہ اجازت لو, پرمیشن لو, پھر گھر کے اندر جاؤ. یہ بڑی بڑی حکمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خاص حکم دیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ, پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر میں جاؤ. اب یہاں ایک بہت اہم چیز یہ سمجھنی ہے, اجازت کیسے لینے کی, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اجازت لینے کا مسئلہ بھی سمجھ لو. جو مکان ایسے ہیں کہ جس میں باہر سے ہماری آواز اندر چلی جاتی ہے, تو ان مکانوں پر تو جا کر کے زور سے سلام کرو, اندر سنائی دے بے اس طرح السلام علیکم. اب وہ لوگ پوچھیں گے کہ کون سلام کر رہا ہے, تو اندر سے پوچھے کہ کون سلام کر رہا ہے, آپ کون ہو. تو حدیث میں حکم یہ ہے کہ اپنا پورا نام بتلاؤ کہ میرا یہ نام, پورا ادھورا نہیں, پورا نام بتاؤ. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر گئے, حضور نے پوچھا کون, تو انہوں نے جواب دیا انا, یعنی میں. بہت ناراضگی ہوئی حضور کو, تو یہ کیا انا انا, میں یہ کوئی چیز ہے؟ حضور ناراض ہوئے, مطلب یہ تھا کہ اپنا نام بتاؤ کہ میں کون ہوں. ہمارے یہاں بعض لوگ بیچارے کیا کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پہچانا, میری آواز نہیں پہچانی. ارے یہ کوئی بات ہے؟ بعض لوگ ٹیلی فون پر بھی ایسا کرتے ہیں, نہیں پہچانا, اتنے ہم انجانے ہو گئے. یہ اخلاق نہیں ہے. جب گھر والے پوچھے کہ آپ کون, تو آپ اپنا پورا نام بتلا دو جس سے وہ لوگ پہچان لے رہے. میں, ایسا لفظ مت بولو کہ میں ہوں. اچھا, ایک غلطی بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کے گھر پر جائیں گے, اندر سے پوچھیں گے کون, تو چپ چاپ کھڑے رہیں گے, کچھ نہیں بولیں گے, نام بھی نہیں بتائیں گے, کچھ نہیں, بس چپ کھڑے. یہ بھی غلط طریقہ ہے. چپ چاپ کھڑے رہنا یہ بھی غلط ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جا کر سلام کرو زور سے, جب وہ سن لے رہے اور پوچھے کہ کون, تو اپنا پورا نام بتا دو, میں یہ ہوں. اور اجازت مانگتے وقت گھر کے دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے رہنے کا, دروازے کے سائڈ میں, جمنی سائڈ یا ڈابی سائڈ کھڑے رہنے کا, تاکہ ڈائریکٹ گھر کے اندر نظر نہیں پڑے. یہ خاص حکم ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بالکل دروازے کے سامنے جا کے کھڑے رہ جائیں گے, اندر دیکھیں گے بھی کیا ہو رہا ہے اندر, اور پھر بعد میں کہتے بھی ہے فخر سے, میں نے دیکھا تھا تو کھا رہا تھا بیٹھ کے. یہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ. ایسے لوگوں کی تو آنکھ پھوڑ دینی چاہیے, پھوڑ دو ان کی آنکھ کو, جو آ کر کے گھروں میں جھانکے باہر سے. ایک سائڈ کھڑے رہو, جمنی سائڈ یا ڈابی سائڈ, گھر میں نظر نہیں پڑے, اس طرح کھڑے رہو. اچھا, بعض مکان کیسے ہوتے ہیں کہ جس میں باہر سے اندر آواز نہیں جاتی, جیسے فلیٹوں میں دروازہ بند رہتا ہے, تو وہاں اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گھنٹی بجاؤ، یہ بھی اجازت ہے. گھنٹی نہیں ہوگی تو دروازہ کھٹکھٹانے کا. گھنٹی بجائی، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر پوچھے کون، تو اپنا نام بتاؤ اور پھر سلام کر کے گھر میں جاؤ. بغیر سلام کے گھر میں مت جاؤ. یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ کسی کے مکان میں بھی جاؤ یا اپنے مکان میں جاؤ تو پہلے اجازت لو، سلام کرو، پھر گھر میں داخل ہو. اس کے بغیر گھر میں جانا نہیں. اچھا، یہ جو گھنٹی بجاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس میں بھی ایک بات دھیان میں رکھو، اتنی زور زور میں کھٹکھٹانا کہ اس سے گھر والے پریشان ہو جاوے، گھبرا جاوے، یہ بھی غلط کام ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جاتے تھے تو ناخن سے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، ناخن سے آہستہ آہستہ. یہ ہے طریقہ. اب بعض لوگ تو یوں کر کے گھنٹی بجائیں گے تو چھوڑیں گے ہی نہیں، بجانا چالو ہی چالو، جب تک دروازہ نہیں کھلتا وہاں تک دھڑا دھڑ کنٹینیو لگاتار بجاتے ہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے. اور بعض لوگ زور زور میں دروازہ کھٹکھٹاتے، کبھی لاتے ماریں گے، کبھی مکے ماریں گے، یہ بھی غلط طریقہ ہے. آہستہ آہستہ اندر خبر ہو جائے گھر والوں کو، بس اتنا کافی ہے. تو یہ شریعت کا بہت بڑا قانون ہے، کسی کے مکان پر بھی جاؤ پہلے اجازت مانگو، اجازت لے کر کے مکان میں جاؤ، اندر جاتے وقت پر سلام کرو، سلام کر کے پھر اندر جاؤ، اس کے بغیر مت جاؤ. دیکھو شریعت کتنی اہم ہے ہماری، کہ پارکے کے گھر پہ جاؤ، پرائے کے گھر پہ جاؤ، دوسروں کے یہاں جاؤ تو اجازت لینا ہی لینا، فرجیات کمپلسری. دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر اپنے رشتے دار کے گھر میں جاؤ، مثلا ماں باپ کے گھر جاؤ، ماں باپ الگ رہتے ہیں وہاں جاؤ، بھائی بہن کے گھر جاؤ وہ الگ رہتے ہیں وہاں جاؤ، تو کہا چاہے رشتے دار کے یہاں جاؤ، ماں کے پاس، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، بہن کے پاس، کہا وہاں جاؤ تو بھی اجازت لے کر کے جاؤ. یہ بھی حکم ہے شریعت کا. ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں تو میں نے میری ماں ہم دو ہی رہتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے. کہا حضور میں گھر جاؤں تو بھی مجھے اجازت لینے کی میری ماں سے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اجازت لینے کی. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ حضور میں تو میری ماں کی ہر وقت خدمت میں رہتا ہوں، پھر بھی میں اجازت مانگوں؟ تو حضور نے کیا فرمایا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ماں کو تو ننگی دیکھے؟ اس نے کہا نہیں حضور، میں نہیں چاہتا ہوں. تو کہا بس اجازت لے کے جانا. کیا مطلب؟ کہ تو گھر سے باہر نکلا ہو اور ہو سکتا ہے ماں اس وقت کپڑے بدلنے لگی ہو یا کوئی اور ضرورت کے اندر ہو اور تم ایسے ہی گھر میں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ ماں کے ستر پر نظر پڑ جائے. اس لیے سگی ماں کے ساتھ رہنے والا بیٹا، اس صحابی کو بھی حضور نے یہ فرمایا کہ ماں کے پاس تم ملنے جاؤ تو ابھی پہلے اجازت لو، حالانکہ وہ صحابی ماں کے ساتھ گھر میں رہتے تھے. پہلے اجازت مانگو، میں اندر آ رہا ہوں، زور سے سلام کرو، پھر گھر کے اندر جاؤ. ایک بات اور دیکھو، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی دو ہی رہتے ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں وہ گھر میں، جیسے آج کل اس کا رواج اب بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو دو ہی ہے میاں بیوی اور کوئی نہیں, نی ماں باپ نی بھائی بہن کوئی نہیں, صرف میاں بیوی رہتے ہو. تو ابھی شریعت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اچھی بات تو یہی ہے کہ بیوی گھر میں اکیلی ہو تو بھی گھر میں اجازت لے کے جانے کا ہے. السلام علیکم میں آ رہا ہوں گھر میں, اکیلی بیوی ہو تو بھی مستحب. اچھی بات یہی ہے کہ گھر میں اجازت لے کے جاؤ, زور سے سلام کر کے جاؤ. ہاں ایک گھر ہے کہ آدمی اکیلا رہتا ہو, کوئی نہیں میں ہوں میری دنیا ہے اور کوئی نہیں, اکیلا آدمی اپنے روم میں اپنے گھر میں اور کوئی نہیں ہے. تو کہا اگر تم اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہو اور کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, تالا کھولو گھر میں چلے جاؤ. بس یہی ایک مکان ہے جہاں آدمی اکیلا رہتا ہے. باقی بیوی ہو تو بھی اجازت لے کے جاؤ, اطلاع کر کے جاؤ. ماں باپ بھائی بہن کے گھر میں جاؤ تو بھی اجازت لے کے جاؤ, خبر کر کے جاؤ, سلام کر کے جاؤ. رشتے دار کے یہاں جاؤ تو بھی اجازت لے کے جاؤ, سلام کر کے جاؤ. کسی پرائے کے گھر پہ جاؤ تو بھی اجازت لے کے جاؤ, ایسے گھر میں داخل مت ہو جاؤ. یہ اللہ تعالی کی طرف سے خاص حکم دیا جا رہا ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ, یعنی گھر میں کوئی نہ ہو, تو بھی اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ مل جائے. بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی ہے نہیں, کا آواز کسی کی آتی نہیں بولنے کی, کوئی کوئی اندر ہوئے کوئی دکھتا ہی نہیں ہے گھر میں, تو پورا خالی دکھ رہا ہے. اگر پورا گھر خالی ہو کوئی اندر نہ ہو تو بھی اندر بلا اجازت داخل مت ہو جاؤ. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر ہوئے اور سویا ہوئے اور آپ کو پتا نہیں چلے, ہو سکتا ہے کہ گھر میں پیسے وغیرہ باہر رکھے ہوئے اور تم اندر چکر مار کے نکل گئے, پیسے کم ہو گئے تو تمہارا نام آ گیا کہ تو اندر آ کے گیا تھا نا, تو نہیں چوری کی ہوگی. اس لیے شریعت نے یہ مسئلہ بتایا کہ دوسرے کے گھر میں جانا ہو تو پورا گھر خالی ہو تو بھی اندر گھس جانا نہیں, پہلے اجازت, اجازت کے بعد جانا. اب بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے, ہم کسی کے گھر گئے اور گھر جا کے ہم نے اجازت مانگی, کوئی جواب نہیں ملا, تو کیا کرنے کا ہے؟ تو کہا تین مرتبہ اجازت مانگو کہ بھائی میرا نام یہ, میں آیا ہوں, اندر آ سکتا ہوں. کوئی جواب نہیں ملا, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. پھر دوسری مرتبہ اجازت مانگو کہ میرا نام یہ, میں اندر آنا چاہتا ہوں. کوئی جواب نہیں ملا, پھر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. پھر تیسری مرتبہ آواز دو, میرا یہ نام ہے, میں گھر میں آنا چاہتا ہوں, آؤں. تین مرتبہ اجازت مانگی پھر بھی نہیں ملی تو واپس جاؤ, چلے جاؤ واپس. کتنی اچھی تعلیم دی شریعت نے ہم کو. دیکھو حدیث میں ایک عجیب قصہ آیا ہے, مدینہ منورہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد نام کے ایک صحابی کے گھر پر گئے. حضرت سعد نے دیکھا حضور تشریف لا رہے, صحابہ بہت ہوشیار تھے, گھر کے دروازے کے پیچھے آ کے کھڑے رہ گئے. حضور نے جا کے سلام کیا, السلام علیکم. اب سلام تو دعا ہے کہ تمہارے لیے سلامتی ہو, رحمت ہو, برکت ہو, سلام تو ایک دعا ہے. حضرت سعد نے سنا حضور آئے میرے دروازے پہ کھڑے ہیں سلام کیا. حضرت سعد نے دھیرے سے جواب دیا باہر آواز نہیں جا رہی سے وعلیکم سلام. حضور تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر دوسری مرتبہ حضور نے سلام کیا السلام علیکم. حضرت سعد نے دھیمے سے جواب دیا کچھ زور سے نہیں بولے باہر آئے بھی نہیں. پھر تیسری مرتبہ حضور نے سلام کیا حضرت سعد سن رہے جواب دیا دھیمے سے. تین مرتبہ حضور نے سلام کیا اجازت مانگی اندر آنے کی کوئی جواب نہیں ملا تو حضور واپس ہو گئے چلے گئے. جب حضور چلے حضرت سعد دروازہ کھول کے دوڑے اور جا کر حضور کو گلے لگ گئے حضور تشریف لائیے میرے گھر میں. کہ میں تو عمل کر رہا تھا کہ تین مرتبہ میں نے اجازت مانگی جواب نہیں ملا تو میں جا رہا تھا. حضرت سعد نے کیا جواب دیا حضور میں گھر میں تھا آپ کا سلام بھی سن رہا تھا میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ بار بار مجھے سلام کریں اور آپ کی مبارک زبان سے سلامتی کی دعا ہم کو ملتی رہے. کہ اگر میں پہلی مرتبہ جواب دے کے باہر آ جاتا تو باقی دو مرتبہ ہم کو دعا نہیں ملتی اس لیے مجھے تو آپ کی دعا چاہیے تھی اس لیے کہ میں نے جواب نہیں دیا تاکہ دوسری بار آپ دعا دے پھر تیسری بار آپ دعا دے کیسے صحابت ہے. کہا حضور تشریف لائیے. اچھا حضور کا عمل بھی دیکھو کہ تین مرتبہ سلام کیا اجازت مانگی جواب نہیں ملا تو گھر میں گھس نہیں گئے. کون صحابی ایسا ہوگا کہ حضور بغیر اجازت بھی گھر میں آوے؟ کوئی صحابی ناراض ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتے ناراض. لیکن شریعت شریعت ہے قانون قانون ہے اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے. حضور نے تین مرتبہ اجازت نہیں مانگی نہیں ملی تو چلے گئے. کیسی زندگی پاک. اب ایک بات اور غور کرو جب حضرت سعد بلانے کے لیے گئے تو حضور فوراً آ بھی گئے واپس گھر میں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سعد تین تین مرتبہ اجازت مانگی پھر بھی نہیں ملی جا میں نہیں آتا. آج ہم ہوئے تو سوچو دل میں کہ تین بار میں نے آواز دی تھی پھر بھی تم نے دروازہ نہیں کھولا جا قیامت تک نہیں آؤں گا. ایسے ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں. اور یہ حضور کے اخلاق دیکھو جب حضرت سعد نے جا کر کے درخواست کی حضور تشریف لائیے فوراً چلے گئے واپس ان کے گھر پر. کیسے پیارے اخلاق. یہ ہے شریعت اس کو لاؤ زندگی میں. کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت جانا نہیں. آج سے اس پر عمل چالو کرو آج سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اگر تم کو گھر میں سے یوں کہا جائے کہ واپس جاؤ تو واپس چلے جانا چاہیے. اسی میں تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. دیکھو یہ بھی بہت اونچی بات اللہ نے فرمائی. ہم کسی کے گھر گئے آواز دی اجازت مانگی اب اندر سے کیا جواب ملا کہ بھائی ابھی میں ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ملاقات کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ہو سکتا ہے وہ آرام کر رہے ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو بیزی ہو کہ اس وقت وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے. تو اگر گھر میں سے نہ کہہ دیا کہ بھائی اس وقت آنا نہیں آنے کی اجازت نہیں ابھی میرے پاس ملاقات کا ٹائم نہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم چپ چاپ چلے جاؤ پھر دوسرے وقت میں آنا اور اس میں ناراض مت ہو جانا کہ انہوں نے کیوں مجھے نہ کہہ دیا اب میں ان کی سیڑھی پہ کبھی نہیں جاؤں گا کیوں نہ کیوں کہا مجھے. اس کو انسلٹ مت سمجھو اپنی توہین مت سمجھو. یہ اللہ کا حکم ہے کہ بھائی ہر ایک آدمی آج کے زمانے ہم چلے گئے اپنی فرصت میں, اور وہ بیچارہ کسی کام میں بیزی ہے, تھکا ہوا ہے, آرام کر رہا ہے, کھا رہا ہے, اپنے بیڈ روم میں ہے کوئی اور پرائیویٹ کام میں, اور ہم جا کر کے ان کے گھر پہ سوار ہو جائے. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے, نہ کہ واپس چلے جانے کا, اور اس میں کوئی انسلٹ نہیں. ہاں بیچارے نے نہ کہا, ابھی ٹائم نہیں ہوگا, کوئی اور وقت میں آؤں گا, دوسرے ٹائم کے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ہمارے پاکیزہ قانون ہے, اس پاکیزہ قانون کے اوپر عمل کرو. جب یہ مسئلہ آیا قرآن میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ حضور جو مہمان خانے بنے ہوئے ہیں, مسافر خانے, اس لیے کہ قریشی لوگ مکہ کے سال میں دو مرتبہ شام جاتے تھے سیریا تجارت کرنے, مال خریدنے کے لیے. تو مکہ سے لے کر شام جاتے تو پورے راستے پر ٹھہرنے کے لیے انہوں نے مسافر خانے بنائے تھے, سرائے, جیسے اپنے یہاں ہے نا مغل سرائے, نام بگڑ کے ہو گیا مغلی سرائے. سرائی کے معنی ہے مہمان خانہ فارسی میں, اور مغل سرائی یعنی مغلوں نے جو مہمان خانہ بنایا تھا وہ, یہ مہمان خانہ ہے, اسی سے بن گیا مغلی سرا, مغل سرائے. تو بہت سارے ان کے مسافر خانے تھے. کہا حضور ہم کو اگر مسافر خانے میں جانا ہو, رہنا ہو, تو وہاں تو عام طور پر کوئی ہوتا نہیں, وہاں کیا کریں, جنگل میں وہ مسافر خانے, جو بھی قافلہ جاتا ہے, جو بھی جماعت جاتی ہے وہاں ٹھہرتی ہے, پھر ٹھہر کے آگے نکل جاتے ہیں. تو کہا ایسی جگہ پر جاوے تو کیا کرنے کا, تو کہا کہ جہاں کسی کا پرائیویٹ گھر نہ ہو, پبلک کو سب کو آنے کی اجازت ہوئے, جیسے مسجد, مسجد کسی کا پرائیویٹ گھر نہیں ہے, سب کو اجازت ہے, جس کو آنا ہو آؤ, یا جیسے کہ مہمان خانہ, یا مدرسہ, یا مرکز, یا خانقاہ, کہ یہاں کوئی پرائیویٹ نہیں, سب کے لیے جو آؤ آؤ, یا لیکن آؤ, مسجد ہے, مہمان خانہ ہے, مرکز ہے, خانقاہ ہے, مدرسہ ہے. کہ ایسی جگہ کے اوپر جانے کے لیے جو اس کے عام وقت ہوتے ہیں اس میں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں, چلے جانے کا, لیکن اندر جانے کے بعد وہاں کے جو قاعدے ہیں ان قاعدوں کی پابندی کرنے کی, کہ بھائی اتنے بجے سو جانے کا تو اتنے بجے سو جانے کا, یہاں جو ہے زور زور سے بات نہیں کرنے کی تو نہیں کرنے کی, یہاں پر لائٹ اتنے بجے تک چلانے کی تو اتنے بجے تک ہی چلانے کی, چونکہ آپ من مانی کرو گے تو سب کو تکلیف ہوگی. اب مسجد ہے, رات کا وقت ہے, یا یہ کہ ابھی ہے مجلس ہو رہی ہے, اب ایک آدمی ہوں کہے کہ نہیں میں تو اس وقت کے اوپر زور زور سے قرآن پڑھوں گا بیٹھ کر کے, تو کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو جہاں جاوے وہاں کے قانون کی بھی پابندی کرنی چاہیے, اسی لیے ہوٹلوں میں بھی رول لکھے ہوتے ہیں, رول اینڈ ریگولیشن, یہ قاعدے اس پر تم کو عمل کرنا ہے. تو جو ایسی جگہ ہوئے وہاں جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ جس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہو, یعنی جنرل ہو, ایسی جگہ کے اوپر بغیر اجازت کے جا سکتے ہو, اور اس گھر میں تم کو فائدہ اٹھانے کا حق بھی ہو. جو کام تم کھلم کھلا کرو گے اور جو کام تم چھپ چھپ کے کرو گے, اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کو جانتے ہیں. غرض یہ کہ ایسی جگہ کے اوپر جانے کے لیے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سب کے لیے آنے کی اجازت اور چھوٹ ہوئے. تو اب یہ پوری آج کی پانچ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ کسی کے بھی گھر میں جاؤ اجازت کے بغیر مت جاؤ, چاہے ماں باپ کے یہاں, چاہے بھائی بہن کے یہاں, چاہے رشتے دار کے یہاں, چاہے پرائے کے یہاں, کہیں بھی جاؤ اجازت لے کے. اب دیکھو ہمارے یہاں کیا طریقہ ہے, جوائنٹ فیملی رہتی ہے, میں بھی ہوں, میرا بھائی بھی ہے, میری بیوی بھی ہے, میرے بھائی کی بیوی بھی ہے, میری ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بھابھی بھی ہے. اب ایسی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو تو کمپلسری ہے, واجب ہے اجازت لے کر کے جانا, کیونکہ آپ ایسے ہی جاؤ, بھابھی پتہ نہیں کس حالت میں ہوئے, ماں پتہ نہیں بیچاری کس حالت میں ہوئے, تو ایسی جوائنٹ فیملی میں تو کمپلسری واجب ہے کہ اجازت لے کر کے جاؤ, بغیر اجازت کے مت جاؤ. تو جس طرح پارکے کے گھر میں کمپلسری, اس طرح جوائنٹ فیملی میں بھی کمپلسری. یہ وہ شریعت کے احکام ہیں کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں پاکی آئے گی اور ہم لوگ گناہوں سے بچیں گے. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. مدینہ بی بی کولسا والا بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. بھائی جو پیسہ حرام کا ہوتا ہے, جھوٹ بول کر کے, دھوکہ دے کر کے, وہ پیسہ حرام کا ہے. اس پیسوں سے حج تو کیا, خود آدمی کے لیے بھی کھانا غلط ہے کہ آدمی خود کھاوے. اس میں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ایسے پیسوں سے حج میں جانا کیسا ہے, تو حج تو بہت بات کی بات, پہلے خود کے لیے کھانا گناہ ہے ایسے حرام کے پیسے. یہ سنت ہے کہ فجر کی دو رکعت میں, سنت موقعدہ میں, پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھنی چاہیے, یہ سنت ہے. امام صاحب نماز میں آیت بھول جاوے اور آپ کو یاد ہو تو لقمہ دے دینے کا. مرحومہ عائشہ بی بی سوپاری والا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو اللہ جنت میں بلند فرمائے. عقیقہ کرنا سنت ہے, فرض نہیں ہے, البتہ قربانی کرنا واجب ہے. عقیقہ رہ گیا ہو تو کوشش کرو, ورنہ قربانی تو واجب ہے. اگر آپ کے پاس نصاب کے برابر پیسے ہیں تو قربانی کرنا واجب ہے, پہلے قربانی کرنی چاہیے. موبائل کے اندر فلم کے گانے اور فلمی اسٹائل کے رنگ ٹون, ایسی سب چیزیں ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی چاہیے, یہ گناہ کا کام ہے. پھر گناہ پر گناہ یہ ہوتا ہے کہ اسی موبائل کے اندر قرآن بھی ہے اور حدیث کی باتیں بھی ہے, یہ گناہ پر گناہ ہے. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. بھائی دیکھو, جو بھائی روزی روٹی میں پریشان ہو یا قرض میں ڈوبے ہوئے ہو تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرو, یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگو. خوب روزانہ کوئی ایک وقت طے کر لو اور صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنے پچھلے گناہوں سے بار بار معافی مانگو. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 یا 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے تھے, اور قرآن میں وعدہ ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں. اسی لیے ہمارے گناہوں کی نوسط سے ہماری روزیاں رک جاتی ہیں. اسی لیے خوب استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے, بار بار گناہوں پہ معافی مانگو, اور جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزی میں اس کی وجہ سے برکت عطا فرمائیں گے. ایسے قرض کے لیے دعا آئی ہے حدیث میں اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. یہ دعا میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ قرض اللہ تعالیٰ ادا کروا دیں گے. موبائل میں قرآن لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں یا سننے کے لیے سن رہے ہیں اور اچانک موبائل ہاتھ میں سے گر جاوے تو کوئی گناہ نہیں. میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، جب خواب میں ان کا دیدار ہوتا ہے تو اچھا لباس ہوتا ہے اور چہرہ ہنستا ہوا ہوتا ہے، تو یہ اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جنتی لباس میں رکھے اور خوش رکھے آخرت میں. ایصال ثواب ان کو کرتے رہنا چاہیے، کبھی قرآن پڑھ کے، کبھی تسبیح پڑھ کے، نفل نماز پڑھ کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ 2 رکعت نفل کا ثواب میری ماں کو پہنچ جاوے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے قرآن اور حدیث کی باتوں کو مٹائیں گے، تو میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے. اب آگے سوال یہ ہے کہ موبائل کے اندر قرآن، نعت اور حدیث کی باتیں آتی ہیں جیسے کہ میسج آتے ہیں، پھر ہم اس کو مٹا کے نئی آیت نئی حدیث اندر ایڈ کرتے ہیں، تو کیا یہ مٹانا نہیں ہوا؟ تو اگر اس میں کوئی بری نیت نہیں ہے، غلط نیت نہیں ہے، تو اس کو مٹانا نہیں. جیسے کہ میسج بہت سارے جمع ہو گئے اور ہم نے پڑھ لیا، اب ڈیلیٹ کر دو، تو یہ ڈیلیٹ کرنا مٹانا نہیں ہوا، تو چونکہ غلط نیت نہیں اس وجہ سے. حج میں جانے سے پہلے عورتیں مہندی لگا کے جاتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ارے بھائی، حج میں جا رہی، عبادت کرنے کے لیے جائے، اس میں کیا مہندی لگانے کے؟ اور گھر میں 4 یا 5 جوڑی کپڑے ہوئے، پھر بھی حج کے لیے نئے نئے کپڑے سلانا ضروری سمجھتی ہے. بھائی، جیسے شادی میں ضروری نہیں، ایسے حج میں بھی ضروری نہیں ہے نئے کپڑے سلانا. ایک آدھ جوڑی مدینہ کے لیے نئے سلا لو تو اچھی بات ہے. بھائی، وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت پڑھنا ہے، یہ مرد کو بھی پڑھنا ہے، عورتوں کو بھی پڑھنا ہے، سب کو پڑھنا ہے دعائے قنوت. عورتوں کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے، اور دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اور دعا پڑھ لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لی، کوئی بھی دعا عربی میں پڑھ لے، لیکن جلدی جلدی دعائے قنوت یاد کر لے. ایک آدمی نے لکھا ہے کہ چاروں طرف مالدار لوگ رہتے ہیں اور بیچ میں کوئی بیچارہ غریب رہتا ہے، اور وہ غریب جو ہے مالدار کے پاس مدد مانگنے کی ہمت نہیں کر سکتا. بھائی، پڑوسیوں کا خیال رکھو، اڑوس پڑوس والوں کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، صدقہ بھی دو، ان کا خیال رکھو. اڑوس پڑوس والوں کا خیال رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا فائدہ ہوگا. کیا مسلمان شادی کی سال گرہ، کہ آج میری شادی کا دن ہے، یعنی شادی کی تاریخ دوسرے سال آوے تب شادی کی ورس گانٹھ، اور جنم دن یعنی ہیپی برتھ ڈے منا سکتے نہیں منا سکتے؟ بالکل غلط ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. فجر کی قضا نماز، ظہر کی 4 رکعت سنت موقعدہ اور فرض کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں. آپ نے سنت موقعدہ پڑھ لی ظہر کی، پھر ٹائم ہو تو فجر کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے آپ کی. اور فجر کی قضا سنت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور صرف فرض کی قضا بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر سنت نہیں پڑھنی ہو صرف قضا فرض کی پڑھنی ہے تو بھی حرج نہیں. دعا کے بعد ایک اور مختصر مجلس ہے دعوت کی نسبت پر, اس میں بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, تیری مرضی والی زندگی عطا فرما. تو نے تیرے کلام میں جو باتیں بیان فرمائی, اے اللہ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام انتقال کیے ہوئے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے, درجات کو جنت میں بلند فرما دے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, رشتہ داروں کی گھر والوں کی مغفرت فرما دے, جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو حلال برکت والی روزی روٹی عطا فرما, جو قرض میں ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے. اے مسبب الاسباب, میرے مالک تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, ایسے تمام پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے, روزی میں وسعت اور برکت عطا فرما دے. اے اللہ جو جیلوں میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما دے, بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما, بے سہاروں کو سہارا عطا فرما, جو جس مصیبت میں ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. اے اللہ تو امن سکون کا ماحول قائم فرما دے, تیرے عذاب سے حفاظت فرما لے, تمام حج میں جانے والوں کو عافیت کے ساتھ سفر حج نصیب فرما دے, حج مقبول زیارت مبرور عطا فرما دے, ہم سب کو زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کے حاضری نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے خزانے غیب سے اس کے اسباب عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو حیا شرم عطا فرما, عفت اور پاک دامنی عطا فرما. اے اللہ آپسی فتنوں جھگڑوں سے حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بلائیاں مانگی, اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہی, اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.